السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. محترم حضرات، 28 جولائی 2022 کو سوال جواب کی نشست ہونی چاہیے تھی، لیکن سفر کی مصروفیت کی وجہ سے ایسا نہیں ہو سکا، لہذا کچھ تاخیر ہوئی اور تاخیر کے بعد جو ہے سوال جواب بھیجنے میں بھی تاخیر ہو رہی ہے. سوالات بہت آئے ہوئے ہیں، لیکن جن سوال کو ضروری سمجھا گیا ہے، جو ضرورت ہے اس کو شامل کیا گیا ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص انفرادی طور پر سوالات کے جوابات چاہتا ہے تو وہ دوبارہ اپنے سوالات بھیجے، کوشش کریں گے کہ جو ہے ان کے جواب دیے جائیں. بار بار ایک سوال آیا ہوا ہے کہ نئے 3 باتیں پوچھی گئی ہیں، نئے سال کی مبارکباد کے بارے میں ایک سوال ہے، اور دوسرا وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سال کے لیے دعا سکھلائی ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو دعا ہے وہ کن حدیثوں سے ثابت ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ جان لیں، دار العلوم کا اس پر فتویٰ یہ ہے کہ نئے سال کی مبارکباد دینا صحابہ کا طریقہ کار نہیں رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سال شروع ہی نہیں ہوا تھا، لہذا سنت سے ثابت ہی نہیں ہو سکتا. پہلی محرم سے مسلمانوں کا یا اسلامی ہجری جو سال شروع ہوا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے، لہذا یہ کہنا کہ نبی نے نئے سال کی مبارکباد دی، نیا سال محرم سے شروع ہونے ہوا ہی نہیں تھا، ایک بات. دوسری چیز، اس میں دعا ثابت ہے اور مجموع الزوائد کی روایت ہے. مجموع الزوائد کی 2 روایتیں ایسی ہیں جو سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، لیکن ایک روایت اس میں ایسی بھی ہے کہ جس کو ملا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ بخاری کی اور مسلم کی شرط پر ہے، لہذا وہ قابل عمل ہے، اور اس میں جو ہے وہ صرف دعا ہے. تیسری بات جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے رسول یہ دعائیں نئے سال کی مبارکباد پر سکھلاتے تھے، یہ بات ایک دم غلط ہے، ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں آپس میں ہے کہ وہ لوگ جو ہے مجموع الزوائد والی روایت جو ہے اس میں وہ آپس میں ایک دوسرے کو دعائیں سکھاتے تھے، نبی سے سکھانا ثابت نہیں ہے. آخری بات، اگر کوئی آدمی جو ہے خوشی کی وجہ سے کسی کو مبارکباد دے دیا، سنت نہ سمجھے اور ضروری نہ سمجھے، تو ایسا کر سکتا ہے، لیکن ہر سال وہ جب اگر کر رہا ہے مبارکباد دینا، اس کا مطلب وہ ضروری سمجھ رہا ہے. رسمیں ایسے ہی دنیا میں ایجاد ہو کر کے ایک بہت مضبوط شکل اختیار کرتی چلی جاتی ہیں، زیادہ ایسی رسموں پہ زیادہ سے زیادہ نہ کرنے کا عمل ہو تو زیادہ بہتر ہے. پوچھا گیا ہے کہ ایک صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جس مصلے پر خانہ کعبہ کی یا گنبد خضرا وغیرہ کی تصویریں بنی ہوتی ہیں اس پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. دونوں باتیں غلط ہیں، نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے یہ بات بھی غلط ہے، اور نماز نہیں ہوتی یہ بات بھی غلط ہے. ہمارے یہاں جو فتویٰ ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور گنبد خضرا کی اگر تصویریں بنی ہوتی ہیں تو آدمی اگر اس پر پیر رکھتا ہے اور یا اس کے اوپر بیٹھتا ہے تو یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر بنی ہوئی ہے اور ایک آدمی اس کے الگ کھڑا ہے، اس پر کھڑا نہیں ہوتا ہے، اس پر بیٹھتا نہیں ہے، تو ایسی شکل میں جائز ہے. لیکن مصلی صحیح معنی میں سادہ ہونا چاہیے، بے ادبی ہونے کے پورے چانسز ہیں. اور رہا یہ بات کہ اگر اس پر کھڑا ہو گیا یا بیٹھ گیا یا مصلی پر تصویریں بنی ہوئی ہیں ایسی، تو نماز نہیں ہوتی، یہ بات ایک دم غلط ہے، نماز ہو جاتی ہے. پوچھا گیا ہے اسی طرح محراب کے سامنے بعض لوگ خانہ کعبہ کی تصویر، جہاں امام کھڑا ہوتا ہے وہیں سامنے خانہ کعبہ کی تصویر لگا دیتے ہیں، یا گنبد خضرا کی تصویر لگاتے ہیں جو ایک دم امام صاحب کے سامنے ہوتا ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غیر مسلم دیکھے، یا یہ کہ کوئی اپنا ہی مسلمان بھائی دیکھے اور اس کا علم کم ہو تو وہ یہ سمجھے کہ یہ عبادت کس کی کر رہے ہیں، یہ اس تصویر کی کر رہے ہیں یا اس گنبد خضرا کی کر رہے ہیں، لہذا اس قسم کی تصویریں نہیں لگانی چاہیے. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت بریلویت جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہے جبکہ ان کی بہت سی باتیں قرآن حدیث سے ٹکراتی ہیں، تو فروغ ملنے کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا ہوں کہ بریلویت پھیل رہی ہے، اگر آپ مانتے ہیں تو الگ بات ہے. ہر دن پورے دنیا میں کم سے کم 2000 سے 5000 لوگ ایسے ہیں جو بریلویت سے ٹوٹتے ہیں ڈیلی، اور بھلے وہ اہل حق کے مسلک کو اختیار کریں یا نہ کریں، لیکن اندر سے کنفیوز 2000 سے 5000 لوگ ہوتے ہیں. یہ جو آپ فروغ نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو چیزیں بریلویت کے اندر تھی ان چیزوں کو اب انہوں نے زیادہ عملی شکل اختیار کر لی، لہذا وہ کیا ہو گیا، نظر آنے لگا. لیکن جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی 4 بنیادی وجہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ ہر شہر میں پچھلے 25 سال کے اندر، ہر شہر کی بات ہے، آپ اپنے شہر کو دیکھ لیں گے تو میری بات کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ہر شہر میں بریلوی حضرات نے ان مسجدوں پر قبضہ کیا ہے جس پر اہل حق کا قبضہ رہا. چونکہ تعداد زیادہ ہے، لاٹھی، ان تمام بنیادوں پر سینکڑوں مسجدیں بھارت میں جو ہے، سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں اگر کہی جائیں، تو وہ مسجدیں جس میں اہل حق کا قبضہ تھا، قرآن حدیث کی باتیں ہوتی تھیں، اس پر جان بوجھ کر زبردستی قبضہ کیا گیا. لہذا آپ کو لگ رہا ہے کہ فروغ ہو گیا، جیسے کوئی آدمی غلط کام کر کے پیسہ اکٹھا کر لے اور دوسرا غریب یہ سمجھے کہ یہ بڑا مالدار ہے اور اس کا کام بڑا اچھا ہے. نہ اس کا کام اچھا ہے نہ وہ مالداری کسی کام کی ہے. یہی بات ہے بنیادی جس کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے. دوسری چیز یہ جو بہار اور یو پی میں خاص کر مدارس میں جو مدارس بورڈ بنائے گئے اور ان کی تنخواہیں جو ہے وہ پروفیسر کے رینک تک پہنچائی گئیں، مدارس میں پڑھانے والوں کو جو مدرسے ایڈ کیے گئے، تو اکنامی حالت، معاشی حالت جو ہے وہ علماء بریلوی کی اچھی ہوئی. جب معاشی حالت اچھی ہوئی تو وہ چیزیں جو ہے پھر دوسرے طریقے سے اپنا رنگ دکھلائیں. تیسری چیز یہ ہے کہ جب سے جو ہے وہ چینلز شروع ہوئے، جیسے کیو ٹی وی ہے اور 20 چینلز ہیں، بلکہ اس وقت 50 چینلز ہیں جو مستقل جو ہے وہ اپنے اس مسلک کی، اپنے اس فرقے کی کیا کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں. اب ان کے مقابلے میں جو اہل حق تھے وہ ابھی اس بات پر الجھے ہوئے ہیں کہ ویڈیو گرافی کرنا جائز ہے کہ ناجائز، لہذا وہ چینل چلانے کا کوئی سوال نہیں. میڈیا کے اثرات جیسے دوسری جگہ پڑے ہیں ویسے اس کے اوپر بھی پڑے ہیں، کیونکہ میڈیا پر انہوں نے کنٹرول کر لیا. چوتھی وجہ یہ ہے جو آپ کو فروغ نظر آ رہا ہے کہ بھارت میں، خاص کر بھارت جب ہم کہتے ہیں تو زیادہ تر ہماری مراد جو ہے نا پرانا بھارت ہوتا ہے، جیسے پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال سب شامل تھا. یہ بھارت میں چونکہ بڑی تعداد جو ہے وہ حق کو قبول کیا ہے، انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، اور پہلے سے ہمارے اندر بہت سی غلط باتیں رائج تھیں، آج بھی رائج ہیں. اب نتیجہ یہ نکلا کہ وہ غلط باتیں ختم نہیں ہوئیں اور ان چینلوں سے ان باتوں کو کی تائید ہونے لگی. اب جیسے آپ یہ کہیں کہ آپ نے مارا کیوں، ہم تو رونے ہی والے تھے، تو وہ کیفیت ہو گئی. کیفیت یہ ہو گئی کہ جو چیزیں، سے مثال کے طور پر وہ شب بارات میں حلوہ بناتے تھے، ہم نے حلوے کی فضیلت پر بات کر دیا، تو یقینی بات ہے کہ ہم اب ان کے بڑے اچھے ہو گئے، کیونکہ وہ جو بات پسند کرتے تھے وہی بات ہم نے کہہ دیا. مثال کے طور پر وہ تیجا کرتے تھے، اب تیجا لفظ ہی عربی لفظ نہیں ہے، تیجا لفظ خود جو ہے وہ سنسکرت کا لفظ ہے، سنسکرت سے ہندی میں آیا ہے، ہندی والوں نے بگاڑ کر کے اس کو اردو میں آیا تیجا. اب ایک آدمی کہے گا بھائی تیجا قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، دوسرا آدمی آ کر کے بولے نہیں تیجا بہت ضروری ہے، تو آپ اس کے فالوورز بنیں گے نا، کیونکہ پہلے سے تیجا آپ کر رہے تھے اور وہی بات اس نے کیا کر دیا، آ کر کے کہہ دیا. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ایک گروپ زیادہ نظر آ رہا ہے. تو یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے فروغ ہوا ہے. ایک بہت ویڈیو وائرل ہو رہا ہے پچھلے میرا اندازہ ہے 1.5 مہینے سے کہ کیرلا کے ایک صاحب جو ہے وہ پیدل حج کرنے نکلے ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ اس پر صحیح بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات تو آپ یہ جان لیں کہ اگر واقعی میں ان کے پاس پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ شوق میں حج پیدل جا رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سے بزرگوں نے کیا ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ جتنے بزرگوں نے کیا ہے انہوں نے کبھی بھی اس کی شہرت نہیں کی ہے کہ میں جا رہا ہوں اب گاؤں سے نکلوں تو دوسرے گاؤں پہنچوں. یہ جو پوری میڈیا پوری لابی ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے یہ اس طریقے سے پیدل حج کر, کوئی بھی آدمی کو نیکی شو نہیں کرنا چاہیے. حج ایک عبادت ہے. میں تہجد پڑھوں اور پھر پورے گاؤں والوں کو بتاتا پھروں کہ میں تہجد پڑھ رہا ہوں, میں نماز کا عادی ہوں تو گاؤں والوں کو چرچا کروں کہ میں روزانہ آدھا گھنٹے پہلے فجر کی نماز پڑھنے جاتا ہوں. عبادت ہمیشہ جو ہے نا وہ ریاکاری سے دور ہوتی ہے, وہی عبادت کیا ہوتی ہے, قبول ہوتی ہے. تو اس میں سوال یہ ہے کہ اتنا چرچا کرنے کی کیا ضرورت ہے, اور پھر جگہ جگہ پر اس کی چرچا ہو کر کے پوری ٹیم ہے, ان کا کھانا پانی ایک الگ چلتا رہتا ہے گاڑی سے, وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں, ہر جگہ استقبال ہو رہا ہے. لہذا یہ جو ہے نا وہ عبادت کے روح کے خلاف ہے. پیسہ نہیں ہے ٹھیک ہے, حج کرنا ان کا جائز ہے, ایک بات. دوسری چیز, اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پیدل حج کرنا فضیلت ہے, آپ کو ایک بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں کہ فضیلت کا سب سے زیادہ شوق وہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. جس چیز میں بھی فضیلت ہے آپ ہر ہمیشہ فضیلت والا کام ہی کرتے ہیں. مدینہ سے مکہ آپ حج کرنے گئے, یہ تو یہاں سے کئی ہزار کلومیٹر کا معاملہ ہے, اور مدینہ سے مکہ 450-350 کلومیٹر ہے, اور اس وقت پیدل چلنے کا کیا ہے رواج بھی ہے, قافلے پیدل جایا کرتے تھے. اس کے باوجود حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول آپ کے کہ افضل اگر ہے تو افضلیت کو چھوڑ کر سواری سے آپ نے کیا کیا, حج کیا. لہذا حبیب مصطفیٰ نے جس کام کو افضل نہیں جانا وہ افضل نہیں ہو سکتا. تیسری چیز, ہمارے پاس کئی حدیثیں, مسلم شریف کی حدیث موجود ہے, ابو داؤد میں حدیث موجود ہے, ترمذی میں حدیث موجود ہے, بہت سی حدیثیں ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا گیا کہ ایک صاحبہ نے, ایک صاحب کے بارے میں بھی ہے ایک صاحبہ کے بارے میں بھی ہے, کہ انہوں نے نظر مانی ہے کہ میں پیدل حج کروں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس پیدل چلیے, مسلم شریف کی روایت ہے کہ تمہارے اس پیدل چلنے کو پروردگار عالم کے یہاں کوئی خاص ویلو نہیں ہے. پھر آپ نے فرمایا مروحا, لوگوں اس کو بتاؤ اور وہ سواری اختیار کر لے, یعنی نظر کو توڑنے کی بات کہی گئی, نظر کو توڑنے کی بات کہی گئی. یہ حدیث موجود ہے, ایک حدیث میں جو ابو داؤد شریف کی ہے اس میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ پیدل اگر وہ حج کر رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. یعنی پیدل چلنے کی وجہ سے جو ثواب سمجھ رہی ہے یا سمجھ رہا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. لہذا اس طریقے سے جب منادی کی حدیث موجود ہوں تو پھر ایسے سلسلے میں فضیلت بیان کی جائے, یہ حیرت انگیز بات ہے. اب اس مسئلے میں کیا ہوا, لوگوں نے دیوبندیت اور بریلویت کر لیا. نیٹ پہ طارق مسعود صاحب نے جو بات میں بیان کر رہا ہوں اس سے اور تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ اس کی اس طریقے سے کوئی فضیلت نہیں ہے. ابھی فتویٰ بھی آ گیا کہ اس سلسلے میں اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو ہے وہ اس کی فضیلت ہے, اس کے خلاف بھی فتویٰ آ گیا. اب بریلوی ایک عالم نے, مفتی صاحب نے, طارق مسعود صاحب کی مخالفت میں ایک پوری ویڈیو بنا ڈالی اور انہوں نے یہ اچھا ایک چیز کی بھی دلیل نہیں دے رہا پوری تقریر میں بندہ, صرف وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں بزرگ. ارے بھائی بزرگ سے بڑے بزرگ کی بات کرو, جب فتویٰ دیا جاتا ہے تو سب سے بڑے کی بات کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل حج کے بارے میں کیا بات کہی ہے. لہذا آپ کے پاس اگر کوئی ایسا کلپ آتا ہے آپ اس کو نہ فارورڈ کریں اور نہ اس سے متاثر ہوں. اور ایک بات کو یاد رکھیں کہ حبیب مصطفیٰ سب سے زیادہ افضل کام کرنے کے شوقین ہیں. اگر یہ ہوتا تو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے وہ پیدل حج کرتے. لہذا منادی کی حدیث مسلم شریف میں بھی ہے, منادی کی حدیث ترمذی شریف میں بھی ہے, اور منع کرنے کی حدیث ابو داؤد شریف میں بھی ہے. واللہ اعلم بالصواب. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ محرم کیسے منایا جائے اور محرم میں کیا کیا چیزیں سنت ہیں, برائے کرم ان کی لسٹ گنائیں. دیکھیں محرم کا اگر واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے آپ سمجھتے ہیں کہ محرم کوئی چیز ہے, تو سوال یہ ہے کہ سنت کیسے ہو سکتا ہے؟ شہادت ہی 60 سال کے بعد واقع ہوئی ہے. سن 60 ہجری میں شہادت واقع ہوئی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن 60 سال پہلے ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے, تو کوئی چیز آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ لہذا سنت کا تو سارا تصور ہی نکال دیں, سنت ہو ہی نہیں سکتی کوئی چیز. جو سنت ہے وہ ابھی بتا دیتے ہیں. یعنی شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کوئی بات بھی اگر سنت کہی جائے تو سنت ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ 60 سال کے بعد کیا ہوا, یہ واقعہ پیش آیا. قرآن مجید نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم, کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. جب دین مکمل ہو گیا تو 60 سال کے بعد اس میں کوئی چیز کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ لہذا سب سے پہلی بات سمجھ لیں, اس میں کوئی چیز بھی جس کا تعلق شہادت حسین سے جوڑا جاتا ہے, کوئی چیز بھی سنت نہیں ہو سکتی. جو باتیں ہوں گی وہ تاریخی ہوں گی, سیدھی سی ایک بات ہے. دوسری چیز, یہ جو پوچھا گیا ہے کہ محرم میں کرنے کے کام کیا ہیں, کام تو آپ وہ کر رہے ہیں جو الٹا ہے. 10 محرم کو, 9 محرم کو اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے. 10 محرم کو آپ کھلے عام چوراہے چوراہے شربت پلا رہے ہیں, یہ روزے کے خلاف ہو گئی بات نا. رکھنا چاہیے تھا روزہ, اور آپ نے کیا کیا, چوراہے چوراہے اس کو کوئی چھبیل بول رہا ہے, کوئی سبیل بول رہا ہے, جس کا جو من چاہرہ کر رہا ہے. نہ سبیل کا کہیں ذکر ہے اور نہ چھبیل کا کہیں ذکر ہے, نہ شربت پلانے کا کوئی ذکر ہے اور نہ پینے کا ذکر ہے, بلکہ آپ کا عمل حبیب مصطفیٰ کے خلاف ہو گیا. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اور 9 تاریخ کو روزہ رکھا ہے, آپ جو ہے وہ کھچڑا پکا رہے ہیں, آپ جو ہے وہ شربت پلا رہے ہیں دن میں, تو روزے کے خلاف گویا کہ آپ نے ایک مہم چھیڑ رکھی ہے. ایک بات یہ بتانا چاہتے ہیں. تیسری چیز, جو کچھ ہے فضیلت ہے وہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنے کی ہے. لیکن اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ آج کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیاسے تھے لہذا روزہ رکھا جائے, اگر یہ سمجھ کر رکھا ہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے مکے والے روزہ رکھتے تھے. پہلی وجہ حدیث میں آئی, بخاری کی روایت ہے. پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ نبی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا, مکہ کے لوگ بیت اللہ کا غلاف اس دن بدلتے تھے 10 تاریخ کو, لہذا وہ لوگ خوشی میں روزہ رکھتے تھے. یہاں تک حدیث ہے کہ جب تک سن 2 ہجری میں رمضان فرض نہیں ہوا, اس سے پہلے تک اسی روزے کو لوگ کیا جانتے تھے, فرض جانتے تھے. تو پہلی وجہ یہ بیان کی گئی, جب اللہ کے رسول, غور سے سنیے گا, جس میں بہت لوگ کنفیوز کرتے ہیں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہجری میں, جب قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی, آئی الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ تم پر روزہ فرض کر دیا گیا, حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ رب ذوالجلال نے اب امت مسلمہ پر 1 مہینے کا روزہ فرض کر دیا ہے, جس کا دل چاہے 10ویں کا روزہ رکھے اور جس کا دل چاہے روزہ چھوڑ دے. اب عمل ملا جلا ہو گیا, بعض لوگ روزہ رکھنے لگے, بعض لوگوں نے روزہ چھوڑ دیا. اس کے بعد ایک دن یہ بات معلوم ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ 10 تاریخ کو کچھ لوگ بہت ہی میلا ٹھیلا کرتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں. تو اللہ, وہ یہودی اور نصارہ تھے یا یہودی تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اگر وہ ایسا ہے کہ خوشیاں مناتے ہیں تو خوشیوں کا توڑ ہے روزہ رکھنا, لہذا میں روزہ رکھوں گا. یہ تیسرا حکم ہو گیا. ابھی یہ روزہ رکھنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کی چوتھی اطلاع ملی. ترتیب سے دیکھیے گا، پہلی اطلاع کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا غلاف. دوسری اطلاع کیا ملی؟ اللہ کے رسول نے دے دیا کہ اب روزہ جی چاہے رکھو جی چاہے نہ رکھو. تیسری اطلاع یہ ملی کہ مدینے میں کچھ لوگ بہت خوشیاں مناتے ہیں اس دن 10 تاریخ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم روزہ رکھیں گے. اب روزہ رکھنا جب شروع کیا، سب نے نہیں کیا، کچھ لوگوں نے رکھا، تو پتہ چلا کہ صاحب یہودی بھی 10 تاریخ کو کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، اور رکھنے کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ تو ہمارے بھائی ہیں، لہذا میں ان کی اس چیز میں ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن چونکہ یہودی بھی رکھتے ہیں لہذا اب ان کی مخالفت کریں گے ہم، کیونکہ اللہ کے رسول کی پالیسی تھی خالف الیہود والنصارہ، کہ یہودی اور نصرانی کی مخالفت کرو. لہذا آپ نے کہا کہ اگر میں اگلے سال حیات رہا تو 9 اور 10 دونوں کو روزہ رکھوں گا. لوگ یہ نہیں جانتے آخری سال یہ بات کیوں کہی، یہ ترتیب میں معاملہ چلا ہے. لہذا اس میں سنت صرف یہ ہے کہ 10 تاریخ کو 9 تاریخ کو کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی چیز آپ جانتے ہیں، میں کس کا نام لوں، اور ہر ہر علاقے میں الگ الگ 1 محرم سے 10 محرم تک چیز منائی جاتی ہے، کہیں دلدل ہوتی ہے، کہیں مہندی ہوتی ہے، کہیں ڈھول بجتی، جتنی بھی چیز ہے کوئی حبیب مصطفیٰ سے منطقی طور پر لاجیکلی ثابت ہی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ واقعہ ہی 60 سال کے بعد کا ہے. لہذا اس میں نہ کوئی ثواب ہے، بلکہ میں یہ مشورہ دینا چاہوں گا اپنے سامعین سے کہ اس میں اعلی حضرت احمد رضا خان صاحب نے جو فتاوے دیے ہیں ان کو پڑھ لیا جائے. اعلی حضرت نے ان سب چیزوں کے حرام کا فتویٰ دیا ہے، سب چیزوں کے، دلدل کے بارے میں، مہندی کے بارے میں، تازیہ کے بارے میں، سب کے حرام کا فتویٰ دیا ہے انہوں نے، اور اس کو لوگوں نے جان بوجھ کر کے دیوبندی بریلی میں معاملہ بنا دیا، حالانکہ اس مسئلے میں دیوبندی بریلی دونوں متفق ہیں، اس میں اختلاف ہے ہی نہیں اس معاملے میں. لہذا یہ ٹوٹل غلط ہے. ان سے تو یہاں تک پوچھا گیا اعلی حضرت سے کہ اگر ہم ان کے ایسے محفلوں میں شریک ہوں تو محض ایسے تماشے کے طور پر، انہوں نے کہا تو بھی حرام ہے، گناہ نہیں کہا، انہوں نے کہا تو بھی حرام ہے. لہذا اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایک بات اور بتانا چاہتے ہیں، ابھی اخبارات میں آنا شروع ہو جائے گا کہ 10 محرم کو یہ ہوا، جودی پر جو ہے وہ نو کی کشتی ٹھہری، 10 محرم کو ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے، 10 محرم کو ایوب علیہ السلام کو شفا ملی، 10 محرم کو یوسف جیل سے چھوٹے. ٹوٹل جھوٹ ہے. کیوں؟ ہمارے یہاں محدث عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، ما ثبت به السنہ، اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے مومن کے ماہ و سال. اس میں ساری 27 باتیں انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس دن سرما لگانے کی فضیلت، نہانے کی فضیلت، انہوں نے سب کو لکھ کر کے آخر میں لکھا ہے. میں نے اوپر جتنی باتیں حدیث کے حوالے سے بیان کی ہیں سب باتیں گڑھی ہوئی ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، صرف اس میں ایک بات سچ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بھائی موسیٰ کا میں زیادہ مستحق ہوں، اور موسیٰ کیونکہ جب اس یہ بتایا گیا کہ یہودی کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار نہیں فرمایا، اس کا مطلب وہ ایک بات صحیح ہے. اور بقیہ تمام انبیاء کے بارے میں جو کچھ بھی آپ سنے ہیں سب ٹوٹل غلط ہے. جو پیپر میں آیا 10 محرم کے بارے میں وہ بھی غلط ہے. اب اتفاق ایسا ہوا، بلکہ سوء اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں اور اپنی تقریروں میں ان چیزوں کا ذکر کر دیا بحیثیت مقرر، اور پھر وہ باتیں زیادہ آ گئیں. لہذا 10 محرم کو کچھ نہیں ہوا ہے، یہ ساری باتیں جھوٹی بیان کی جاتی ہیں. سب سے بڑا دل کو تکلیف پہنچانے والا واقعہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، اور وہ سب کے لیے غم کا موسم، غم کی بات ہے، لیکن جس پانی کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی باتیں کہی جاتی ہیں، کبھی حضرت عثمان کا بھی ذکر آنا چاہیے کہ جس کنواں کو انہوں نے خرید کر کے امت مسلمہ کے لیے وقف کیا، اس کنویں سے پانی
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی روکا گیا۔ پہلی محرم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی، ہم کو معلوم بھی نہیں ہے۔ لہذا یہ ایک پروپیگنڈا کر دیا گیا، اور چونکہ اس میں تاریخ جو لکھی سب سے پہلے وہ ایک فرقے نے لکھی، لہذا اس فرقے نے جو اس کا مسلک تھا اس مسلک کے تحت انہوں نے باتیں لکھ ڈالی، اور جو بچا خوچا تھا وہ انیس اور دبیر نے مرثیہ لکھ کر کے اور شاعری کر کے کر دیا، سمجھے نہیں۔ لہذا یہ اس میں جتنی باتیں بھی بیان کی جائیں گی ایک محرم سے دس محرم تک، ایک آئیڈیا کے مطابق 80% جھوٹ ہے، جس کا شریعت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو لہذا محرم میں جو کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے 9 اور 10 کے روزہ، وہ تو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس دن ان کو چھبیل پینا ہے، سمجھے، وہ نہیں کرنے کے لیے تیار۔ ہماری عادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرنے کی، ہمارا مزاج ہی بھارتی لوگوں کا سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا مزاج نہیں ہے، مزاج ہمارا مخالفت کا ہے۔ ایک سوال آیا ہوا ہے کہ ایک بھائی نے والد کے انتقال کے بعد وراثت کو تقسیم کر دیا، تقسیم کرنے کے بعد جو پراپرٹی تھی اس کی مالیت لگا کر کے اس نے بھائی کو حصہ دے دیا۔ اب 20-25 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اب وہ جس بھائی نے وراثت دے دی جس بھائی کو، اب وہ یہ کہہ رہا ہے وہ اس پہ تعمیر کرنے جا رہا ہے، تو چھوٹے بھائی نے یا بڑے بھائی نے جو بھی ہیں انہوں نے آ کر کے کہا کہ نہیں صاحب، یہ وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، تم نے جو اس وقت پیسہ دیا تھا آج اس کی ویلو بڑھ گئی ہے، لہذا وہ پیسہ میں مانتا ہوں کہ آپ نے دیا ہے، لیکن اب آج کی ویلو کو نکال کر کے پھر سے پیسہ دو۔ تو اس بھائی کا یہ ڈیمانڈ کرنا کیسا ایک دم غلط ہے۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے، تجارتیں ایسے ہی ہوتی ہیں، ایک سامان آپ نے بیچ دیا، 2 دن کے بعد اس کا ریٹ بڑھ گیا، تو آپ جا کر کے اس سے کبھی بولا ہے آپ نے کہ بھیا ایسا ہے کہ کل ہم نے تم کو 10 روپے میں بیچا تھا، لیکن آج اس کا 20 روپیہ ہو گیا ہے، لہذا 10 روپیہ اور ہم کو دو۔ اچھا، یہ نہیں سوچتا ہے کہ اگر ریٹ کم ہو گیا تو جا کر کے بڑے بھائی سے نہیں بولتے کہ آپ نے اس وقت مجھے اتنا دے دیا تھا لیکن اس سے بھی کم ہو گئے، لہذا یہ واپس لے لو، تو یہ بھی بولنا چاہیے نا۔ یہ ساری باتیں جو ہے شریعت کے خلاف ہیں، اور بھائی صاحب کا ڈیمانڈ کرنا ایک دم غلط ہے۔ پوچھا گیا کیا فون پر نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ فون پر اگر آپ نکاح سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے اٹھایا ادھر سے لڑکی نے اٹھایا، انہوں نے کہا میں نے قبول کیا، انہوں نے کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا، ایسے قطعی نکاح نہیں ہوتا ہے، فون پر اس طریقے سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ جماعتوں میں جاتے ہیں اور مسجد میں ٹھہرتے ہیں، تو مسجد کی بجلی کو موبائل وغیرہ چارج کرتے ہیں، تو یہ ہمارا چارج کرنا کیسا ہے؟ مسجد کے کسی بھی چیز کو ذاتی کام کے لیے استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے چارج کیا ہے، حالانکہ یہ ایک عرب عرف عام کی چیز ہو گئی ہے، ایک ضرورت ہو گئی ہے، تو تقوی کا تقاضا اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں اگر ایک ہفتے رکے ہوئے ہیں تو 100-200 روپے اس کو چندہ کٹا دیا جائے، یہ سمجھ کر کے کہ جو ہم نے بل موبائل کے لیے استعمال کیا ہے وہ ہو جائے۔ پوچھا گیا ہے کہ کبھی کبھی گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ہماری گاڑی کو کوئی شخص مار دیتا ہے، تب ہم اس سے کلیم کرتے ہیں اور جان بوجھ کر کے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو گاڑی میں اگر کام 5,000 کا ہوتا ہے تو ہم اس سے 20,000-15,000 وصول کرتے ہیں، ہمارا یہ وصول کرنا کیسا ہے؟ جب آپ نے بات کہہ دیا کہ ہم 5,000 کا کام ہے اور 20,000 آپ وصول کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کسی کی مجبوری سے کیا کر رہے ہیں، ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں امام اعظم علیہ الرحمہ اس پر بہت سخت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سامان بک رہا ہو اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ مارکیٹ کا اصل ریٹ کچھ اور ہے، یہ بیچارہ مجبور ہو کے، جیسے کوئی آدمی پریشان ہے راڈو گھڑی لے کر پہنے ہوئے، کہہ رہا بھیا 2,000 میں لے لو یہ گھڑی لے لو، اب آپ بہت خوش ہو گئے یار 2,000 میں ہم کو گھڑی مل گئی، یہ خوشی کا مقام نہیں ہے، یہ ایک مومن کی شانی نہیں ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا، بلکہ ایسے موقع پر اگر اس کی ویلیو 10,000 تھی، چونکہ ضرورت مند ہے، آپ 12,000 قیمت لگا کر کے کیا کرتے، اس کے حوالے کرتے۔ یہ جو سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، یہ تیر نہیں مارا آپ نے، یہ گناہ کا کام ہے، مجبوری کا فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی کی جہالت کا بھی فائدہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی آپ کے پاس سامان لینے آیا، آپ کو معلوم ہے اس کو مارکیٹ کا ریٹ نہیں معلوم ہے، آپ نے 200 کی چیز اٹھا کر کے 500 میں دے دیا اور بہت خوش ہیں کہ آج ہم نے 300 روپے اس سے کما لیا۔ اس طریقے سے فائدہ کمانا بھی ناجائز ہے۔ میں ایک دن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اپنے گھر سے مدرسے کے لیے آٹو پہ نکلا، وہ آٹو والا نیا تھا، اس علاقے کا نہیں تھا، اسے معلوم نہیں تھا کہ یہاں سے مدرسے کا کتنا پیسہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کتنا پیسہ لوگے، تو اس نے کہا 80 روپے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو، بیٹھ گئے ہم۔ حالانکہ وہاں سے ریٹ 120 روپے کا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو ہم نے اس کو 120 روپے دے دیے۔ تو اس نے کہا نہیں، ہماری تمہاری بات 80 کی ہوئی تھی۔ ہم نے کہا نہیں، آپ اس علاقے میں نئے ہیں اور آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہے، آپ نئے ہیں نا؟ انہوں نے کہا ہاں صاحب ہم نئے، ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ہم نے کہا نہیں، یہاں سے جو ریٹ ہے رکشے کا اگر آپ میٹر بھی چلائیں گے تو تقریباً اسی کے آس پاس آئے گا، لہذا آپ نے انجانے میں یہ 80 روپے کہا، آپ کا اصل ہوتا ہے 120 روپے۔ ہم کیا کریں گے، ہم ایسے سامان جب لے لیتے ہیں، ایسا کام کر لیتے ہیں تو دوستوں میں چرچا کرتے ہیں کہ آج ہم نے مطلب ایسا کر لیا، یہ گناہ کا کام ہے، بچنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، گھر میں ہمارے بچے جوان ہیں اور وہ ہم کو شادی کرنے سے منع کر رہے ہیں اور بہت مخالفت کر رہے ہیں، تو کیا ان کا ایسا منع کرنا شرعی لحاظ سے صحیح ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ شادی جس کو کرنی ہے وہ اگر کرنے کے بعد بھی اگر وہ بچوں سے کہے، جو بچے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب میں نے شادی کر لیا میرا خرچہ بڑھ گیا ہے لہذا آپ مزید خرچہ دیں، تو بھی بچوں پر لازم ہے کہ خرچہ دیں، چھ جائے کہ اس کو شادی نہ کرنے دیں۔ اگر اس درمیان میں ان سے گناہ ہوگا تو گھر کے جوان لڑکے اور لڑکیاں بھی اس گناہ میں ان کا بھی حصہ ہوگا۔ لہذا یہ جو ماحول ہمارے بھارت میں پیدا کیا گیا ہے ایک دم غلط ہے۔ شرافت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ خود گھر کے لڑکے اور لڑکیاں اٹھتے اور ابا سے کہتے کہ ابا دیکھے آپ کی ابھی عمر کوئی خاص نہیں ہے، اور کون ہر وقت آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کرے گا اور آپ کے جذبات کی قدر کرے گا، آپ اکیلے رہیں گے۔ خود لڑکے اور لڑکیوں کو چاہیے تھا کہ والد کی شادی تلاش کرتے اور کرتے، یہ شرافت تھی۔ لیکن یہ مخالفت کرنا اور اس کو شادی نہ کرنے دینا، یہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے حاجیوں کے آنے پر اور جانے پر لوگ دعوت کرتے ہیں، یہ دعوت سنت سے ثابت ہے کہ نہیں؟ یہ دعوت سنت سے ثابت ہے، جانے کے بارے میں تو پکا پکا ہے، آنے کے بارے میں میری تحقیق نہیں ہے کہ جاتے وقت جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں گاؤں والے کہ سنت سمجھ کر دعوت کرنا غلط ہے۔ ہاں آپ کو خوشی ہے آپ دعوت کر لیں، وہ ایک الگ بات ہے، نہ ضروری سمجھیں اور نہ سنت سمجھیں۔ اب یہ رواج پکڑ گیا لہذا اس رواج کو توڑنے کی بھی ضرورت ہے۔ کہ اب مثلا مثال طور پر ایک حاجی صاحب جا رہے ہیں، آپ ان کے قریبی رشتے دار ہیں، اگر آپ نے ان کو دعوت نہیں دی تو گاؤں میں تھے ان کے بھیا، ان کے سگے بھائی یار، ان کو دعوت نہیں دیے، اگر ایسی باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں تو قطعی نہیں دیں اور رسم کو توڑنا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے بجائے اگر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا جائے انگریزی یا اردو یا دوسری زبانوں میں، تو کیا اس کو تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا؟ قطعی نہیں ملے گا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب اللہ کے کلام کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے کہ اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں کسی بھی زبان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ تلاوت کس کا ثواب ترجمہ میں پڑھنے میں ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ پوچھا گیا ہے اگر کسی نے قرض لیا ہے اور جب قرض واپس کرنے گیا تو اپنی خوشی سے کچھ رقم اس نے زیادہ دے دی، نہ پہلے سے طے تھی نہ اس کی عادت تھی، تو اگر اس نے زیادہ رقم دے دی تو لینے جس نے قرض دیا ہے اس کا یہ زیادہ رقم لینا جائز ہے کہ نہیں؟ ایسا جو ہے بعض حدیثوں سے ملتا ہے کہ بغیر طے کیے ہوئے اپنی خوشی سے کہ تم میرے وقت پر آڑے کام آئے، لہٰذا 500 روپے اس نے دیا تھا، آپ نے 550 روپے اس کو واپس کر دیے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید ہم پڑھ رہے تھے، 10 پارہ ہم نے پڑھا تھا، اور پڑھنے کے بعد حضرت صاحب کا انتقال ہو گیا، اور ہم نے اپنے اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے اس 10 پارہ جو پڑھا ہے، اس کا جو ثواب ہے وہ ہمارے فلاں کو پہنچ جائے۔ اب مسئلہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب میں جب 10 کے بعد میری عادت روزانہ قرآن پڑھنے کی ہے، تو میں 11ویں پارے سے شروع کر سکتا ہوں یا مجھے پھر سے پہلے پارہ جانا پڑے گا؟ آپ جیسا چاہیں ویسا کر لیں، لیکن آپ یعنی آپ کو پڑھنے کا ثواب ملا ہے، آپ نے جو ٹرانسفر کیا اس کے باوجود آپ کو ثواب ہے، لہذا پھر سے پہلا پڑھنا پارہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا کیا دعائے مغفرت سے عذاب کم ہو جاتا ہے؟ حدیث ہے، دعائے مغفرت اسی لیے کی جاتی ہے کہ آدمی کے اوپر سے بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے، زیادہ دعائے مغفرت سے عذاب کم ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ آج کل جب ہم شاپنگ کرتے ہیں مال وغیرہ سے، تو وہ ایک انعام کی بات کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 10,000 روپے کی شاپنگ کی تو آپ کو 2,000 روپے کا کوپن دیا جائے گا، اور آپ 2,000 روپے کا جو بھی سامان چاہیں وہ مال سے خرید سکتے ہیں، جبکہ میں نے 10,000 روپے دے دیے ہیں اور 10,000 کا سامان بھی لے لیا ہے۔ اب یہ 2,000 روپے جو ہم کو دیے جا رہے ہیں، اس کو لینا اور شاپنگ کرنا کیسا ہے؟ یہ حقیقت پہ کیا ہے؟ یہ اب یہاں بھارت میں شروع ہوا ہے یا عرب دنیا میں پچھلے 40-50 سال سے چل رہا ہے؟ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی نے 10,000 روپے پہ جو فائدہ ہوا ہے، اس فائدے میں اس نے اپنے آپ کو بھی اس نے کیا کر لیا، شریک کر لیا ہے۔ لہذا علماء سعود جو ہے وہ تو اس پر سخت ہیں، جائز نہیں بولتے ہیں، لیکن بقیہ علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ 2,000 کا کوپن جو دیا جا رہا ہے وہ کوپن لیا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ 9620409893